من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤجل والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صلى الله عليه
وسلم.
سلسلة عزاء کا آغاز ہو چکا ہے. عشر محرم کی یہ پہلی مجلس ہے. سارے ماحول میں غم کے اثرات چھائے ہوئے ہیں. ماحول اشکبار ہے، صحرا اداس ہے. آغاز محرم ہے، ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی ذکر شہداء، ذکر امام حسین علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ساتھ تفسیر کربلا کے بیان میں تفسیر قرآن بھی پیش کی جاتی ہے. کربلا والوں کے حوالوں سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو میں اولیاء اللہ کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، سیرت رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، انبیاء اور اولیاء کے تذکرے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ امام حسین علیہ السلام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. امام حسین علیہ السلام کو کسی مذہب، کسی مسلک، کسی گروپ یا کسی گروہ یا کسی انجمن یا کسی میں قید نہیں کیا جا سکتا ہے. امام حسین کسی مذہب کی ملکیت نہیں. امام حسین صرف شیعوں کی امانت نہیں ہے. امام حسین صرف مسلمانوں کی امانت نہیں ہے. حسین ابن علی پر کسی قوم کی اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ حسین سب کے ہیں. حسین انسانیت کے لیے ہیں اور حسین ساری بشریت کے لیے ہیں. حسین شہید تشیع نہیں، حسین شہید اسلام ہی نہیں، بلکہ حسین شہید انسانیت ہے. امام حسین علیہ السلام کو جس طرح سے فرقے میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے انہیں کسی زمان سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا ہے، نہ انہیں کسی مقام سے مخصوص کیا جا سکتا ہے، نہ کسی زمان سے مخصوص کیا جا سکتا ہے. وہ صرف مکی ہی نہیں ہیں، وہ صرف مدنی ہی نہیں ہیں، وہ صرف قرشی ہی نہیں ہیں، وہ صرف مطلبی ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کی جان ہے. وہ روح بشریت ہے، وہ روح انسانیت ہے. قوم، قبیلہ، خاندان، یہ سب محدود تصورات کا نام ہے. خاندان ایک محدود تصور ہے، قبیلہ ایک محدود تصور ہے، سوسائٹی یا یا معاشرہ ایک محدود تصورات ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کسی خاندان کی ملکیت، کسی ملکیت نہیں ہے، کہنا پڑے گا کہ امام حسین ہر خاندان کی امانت ہے، امام حسین قوم اور قبیلے کے رہنما ہے، امام حسین صرف انسانوں ہی کے نہیں ہے نہیں بلکہ انس و جن کے امام ہے، امام انس و جن، پھر یہ کہنا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک قوم نہیں بلکہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہی حسین، چاہتے ہیں کہ
قوم اور قبیلے اور یہ اقوام، یہ سب محدود تصورات ہیں، یہ سوچنا غلط ہے کہ اگر حسین کو ساری دنیا انسانیت کا شہید بنا دیا جائے تو ان کی عظمت میں چار چاند لگ جائیں گے اور وہ ملک و ملت قبیلہ و قوم سے آزاد ہو کر ایک بین الاقوامی شخصیت بن جائیں گے اور ان کی شان یہ ہوگی کہ ایک قوم نہیں ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو یہ تصور عظمت حسین کے نہ سمجھنے سے پیدا ہوا ہے کہ جس طرح سے حسین کے ذات کو، امام حسین کی شخصیت کو قوم اور قبیلے میں محدود نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ان کے افکار اور ان کے نظریات کو قید نہیں کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ امام حسین کو دنیا، پوری دنیا بھی اگر امام حسین کو ماننے لگے تو امام حسین بڑے نہیں ہوں گے، دنیا اپنی شرافت کا اظہار کرے گی، انسانیت کو شرف ملے گا، اگر انسانیت مانتی ہے تو انسانیت کے وقار میں اضافہ ہوگا، عظمت حسین بلند نہیں ہوگی، اس لیے کہ عظمت حسین وہ ہے جس کو اللہ نے عظمت دی ہے اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچا نہیں دکھا سکتی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے اپنا رشتہ دنیا سے توڑ کر اللہ سے جوڑ دیا ہے، اس لیے کہ دنیا خود ایک محدود تصور ہے، اللہ ایک لامحدود ہستی ہے اور دنیا کا قاعدہ یہی ہے کہ محدود سے رشتہ شخصیت کو محدود کر دیتا ہے اور لامحدود سے تعلق عظمت و بلندیوں کی حد بندیوں کو توڑ کر شخصیت کو ابدی اور سرمدی بنا دیا کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام زمان و مکان سے بلند ہے، امام حسین علیہ السلام قوم و قبیلے سے بلند ہے، مذہب و ملت سے بلند ہے، وطن کی دیواریں انہیں محدود نہیں کر سکتی، زمین و آسمان انہیں اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ کائنات کی نبضیں حسین کے قلب کی دھڑکنوں سے چلا کرتی ہیں، اس لیے کہ حسین امام ہے، صرف امام میں انس نہیں بلکہ جن کے وجود سے لو لل حجہ لساخت الارض باہلہا، کہ اگر حجت خدا روئے زمین پر نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دفن ہو جائے، اس حجت خدا کا نام حسین ابن علی. آج ہماری گفتگو کا محور یہی ہے اور انشاءاللہ اس آنے والے تمام مجالس میں اگر حیات باقی رہے تو یہی گفتگو رہے گی کہ حسین زمان و مقام سے بلند ہے اور امام حسین علیہ السلام کا رشتہ امام حسین علیہ السلام کی جو حرکت ہے، امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے، وہ راستہ در حقیقت وہی راستہ ہے جس راستے پر سے آدم گزرے، جس راستے پر سے نوح گزرے، وہ راستہ ہے، وہی راہ ہے، وہی حق ہے، وہی راہ حق ہے، وہی جاتے حق ہے، وہی صراط حق ہے کہ جس راستے سے اللہ کے ولی گزرے ہیں، جس راستے سے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر گزرے ہیں، جس راستے سے انبیاء اور مرسلین گزرے ہیں، اگرچہ کہ ہر نبی کا زمان الگ رہا ہے، ہر نبی کا مکان جہاں وہ زندگی گزارے سب کا الگ الگ ہے، کوئی حجاز کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی فلسطین کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی ہند کی سرزمین پر پیدا ہوئے، کوئی پاک کی سرزمین پر پیدا، مختلف زمین اور مختلف حصوں میں انبیاء آئے، خاص اور مخصوص جگہ انہوں نے زندگی گزاری، ایک مخصوص زمان میں وہ زندگی گزارے، جناب آدم کا دور الگ تھا، جناب نوح کا دور الگ تھا، ایسا نہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ایک سرزمین پر بھیجے گئے ہوں، ایک ہی خطۂ ارض پر بھیجے گئے ہوں اور ایک ہی وقت میں 1,24,000 پیغمبر زندگی گزارے ہوں، ایسا نہیں ہے، سب ایک ساتھ نہیں آئے، ایک وقت میں نہیں آئے، ہاں البتہ ایک وقت میں کئی نبی رہے ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن سب کے سب کا وقت ایک نہیں رہا ہے، سب کا زمان ایک نہیں تھا، سب کا مکان ایک نہیں تھا، زمان الگ الگ ہونے کے باوجود، مکان علیحدہ علیحدہ ہونے کے باوجود انبیاء کے درمیان میں ایک رابطہ تھا، ایک رشتہ تھا، ایک تسلسل تھا، حرکت میں استمرار تھا، زمان الگ ہونے کے باوجود بھی، مکان الگ ہونے کے باوجود بھی، ایسا نہیں کہ آدم کا نوح سے کوئی رشتہ نہ ہو، نوح کا خلیل سے کوئی رشتہ نہ ہو، خلیل کا کلیم سے کوئی رشتہ نہ ہو، کلیم کا مسیح سے کوئی رشتہ نہ ہو، اور مسیح کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی رشتہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، رشتہ سب کے درمیان میں رہا ہے، پیغمبر اکرم نے اپنے دور کے مسیحوں سے جب گفتگو کی تو کیا ہاں میرے بھائی عیسیٰ یہ فرمایا کرتے تھے، میرے بھائی ایوب یہ فرمایا کرتے تھے، وہ حیرت زدہ ہو جاتے، یہ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، یہ تو ہم نے بچپن میں سنا ہے، یہ انہیں کیسے معلوم ہے، موسیٰ کے دور کے واقعات جو ہمارے نبی ہیں وہ اس بندے خدا کو کیسے معلوم ہو گیا، ہمارے نبی عیسیٰ کی باتیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اس سے یہ کیسے آگاہ ہو گئے، تعجب سے پوچھتے تھے یہ تو ہمارے نبی، ان کے بارے میں جب ہم پوری طرح سے نہیں جانتے تو آپ کیسے ان کے بارے میں جانتے ہیں، تو حضور کہتے یہ میرے بھائی لگتے ہیں،
صلوات بر محمد و علی
سب نبی ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ان میں رشتہ ہے، ان سب کا پالنے والا ایک ہے، ان سب کا پروردگار ایک ہے، ان تمام انبیاء کا رب ایک ہے، یہ ایک دوسرے کے رب نہیں تھے، ایک دوسرے کی قول کو نقل ضرور کیا کرتے تھے، قول و فعل میں ان میں تضاد نہیں تھا، الگ الگ زمان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی قول و فعل میں تضاد نہیں دیکھا گیا، وہی بات جو آدم علیہ السلام نے کہی تھی وہی نوح علیہ السلام نے کہی ہے، جو نوح علیہ السلام نے کہی وہی خلیل نے بھی کہی، کسی نے بھی بت پرستی کی دعوت نہیں دی، سب نے خدا پرستی کی دعوت دی۔ صلوات اللہ
اللہم صل علی محمد و آل محمد۔
لہذا ہر نبی کا رشتہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا، اس لیے کہ حق کا حق سے رشتہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی سمردار درخت ہے تو اس درخت کا رشتہ سمردار درخت سے ضرور ہوگا۔ جو پھلدار درخت ہوتے ہیں یہ لاوارث نہیں ہوتے، یہ بے وارث نہیں ہوتے، یہ بغیر باغبان کے وجود میں نہیں آتے، یہ بے ہدف نہیں اگائے جاتے، یہ بے مقصد خلق نہیں ہوتے۔ پھلدار درخت بغیر ہدف کے بغیر مقصد کے نہیں ہوتے، یہ باغبان کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ باغبان اسے کسی آرزو اور تمنا سے اگاتا ہے، یہ یوں ہی زمین سے نہیں اگتے، ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ ہر پھلدار درخت کسی ایک پھل کا ضرور نتیجہ ہوگا، اور پھر وہ جو پھلدار درخت تھا وہ پھر کسی پھل کا محصول ہوگا۔ ان کے درمیان میں ایک رشتہ، ایک تسلسل دیکھنے کو ملے گا، جبکہ ان کا زمانہ الگ، ان کا زمانہ الگ، ان کی جائے ولادت الگ، ان کی جائے ولادت الگ، وہ کسی اور مقام پہ پیدا ہوئے، یہ کسی اور مقام پہ پیدا ہوئے، لیکن ان کے درمیان میں رشتہ پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہان ہستی میں کبھی حق کی حکمرانی رہی ہو، کبھی باطل کی حکمرانی رہی ہو، ہمیشہ سے حق ثابت رہا ہے۔ حکومت حکومت حق، لیکن کبھی کبھی باطل بھی دکھائی دیتا ہے، کبھی کبھی باطل بھی نظر آنے لگتا ہے۔ یہ جو باطل حق کے مقابلے میں حق جیسا بن کے نظر آ رہا ہے لیکن حق نہیں ہے، حق جیسا ضرور دکھائی دے رہا ہے مگر یہ حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جنگلی گھاس جو زمین سے اگتی ہے، یہ جو جنگلی گھاس زمین سے اگی ہے، یہ باغبان کی توجہ کا مرکز نہیں ہے، اسے آبیاری کے ذریعے سے اگایا نہیں گیا ہے، اسے باغبان نے پالا نہیں ہے، اس کی پرورش نہیں ہوئی، یہ بے تربیت ہے، اس لیے یہ پھل نہیں دے سکتے، یہ جنگلی گھاس پھل نہیں دے سکتے۔ یہ پھلدار درختوں کے مقابلے میں کھڑے تو ضرور نظر آتے ہیں چند لمحوں کے لیے، لیکن یہ کثرت میں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ساتھ اگر نظر بھی آئے تو ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، یہ منتشر ہیں، دیکھنے میں ایک نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی محصول کا حصہ نہیں ہے، یہ کسی سلسلے سے نہیں ہے، ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ان کا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، ان کی کوئی ذات نہیں ہے۔ یہ جنگلی گھاس یہ خود بخود اگائی ہے، یہ حقیقی درختوں کے طفیل میں یہ آ گئے ہیں، لیکن حق والوں کی ذمہ داری بنتی ہے، باغبان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہی جنگلی گھاس محصول والے درخت سمردار درختوں کے لیے موانع ایجاد کرنے لگے تو انہیں کاٹ دینا ضروری ہوتا ہے، انہیں صفحہ ہستی سے ان کی بساط الٹ دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ سمردار درختوں کے لیے اذیت کا سبب بن رہے ہیں۔ سمردار درخت دیکھنے میں علیحدہ بھی اگر نظر آئیں ایک دوسرے سے زمان اور مکان کے اعتبار میں ان میں فاصلہ بھی اگر نظر آئے لیکن ان میں رشتہ ضرور ہوتا ہے، ارتباط ضرور ہوتا ہے، ان کے درمیان خونی رشتہ ہوتا ہے، ان کے درمیان میں محصول کا رشتہ پایا جاتا ہے. وہ لاوارث نہیں ہے، وہ بے وارث نہیں ہے. حق اگر بکھرا ہوا بھی ہوگا تو ایک کہلائے گا، اگر باطل سمیٹا ہوا بھی ہوگا تو منتشر ہوگا. باطل کی خصوصیت ہی یہی ہے، اسی لیے باطل سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ باطل پرست لوگ کبھی کسی بات میں متحد ہو ہی نہیں سکتے، کوئی وجہ اشتراک ان میں پایا ہی نہیں جاتا، کوئی وجہ اشتراک باطل پرستوں کے درمیان میں پایا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ یہ یوں ہی اگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، ان کا کوئی تسلسل نہیں ہے، ان کا کوئی حسب و نصب نہیں ہے، ان کے درمیان میں کوئی ارتباط نہیں پایا جاتا ہے جسے کوئی حقیقی ارتباط سمجھا جائے. اسی لیے قرآن مجید نے کہا تحزبہم جمیعا وقلوبہم شتا، وہ دیکھنے میں ایک دکھائی دیتے ہیں، ایک جمع غفیر دکھائی دیں گے لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے. تحزبہم جمیعا وقلوبہم شتا، کہ دیکھنے میں وہ ایک دکھتے ہیں لیکن ان کے دل آپس میں بٹے ہوئے ہیں. اور حق پرست لوگ اگر دور دور بھی ہوں تو ان کے مزاج ایک ہوتا ہے، ان کے درمیان میں اتحاد ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ حق کی علامت ہے، حق نتیجہ دیتا ہے، حق کا اپنا وجود ہوتا ہے، باطل کا کوئی وجود نہیں ہوتا. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، ان کی کثرت سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یہ ایک فریب ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا. اللہ سے ایسا نہیں ہے کہ کبھی اللہ نے باطل کو اختیار دیا ہے، باطل کے ہاتھ میں کبھی اختیار اللہ سبحانہ تعالی نے نہیں سونپا ہے. یہ جو بن گئے ہیں خود سے خود ساختہ یہ رہبر ہیں، یہ خود ساختہ ہے، خود سے اگائے ہیں، انہیں اگایا نہیں گیا ہے. جب انہیں اگایا نہیں گیا ہے تو پھر ان کا نگہبان بھی نہیں ہوتا، جن کا کوئی نگہبان نہیں ہے ان کا کوئی محافظ نہیں ہوتا، اور جن کا کوئی محافظ نہ ہو ان کے وجود کا کوئی ضامن نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان کا وجود واقعاً حقیقتاً ان کا وجود ہی نہیں ہے. اگر وجود ہوتا ان کا تو خود وجود کی حفاظت کرتا، وجود خود پائیدار ہوتا ہے، اس کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، وجود کو کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود موجود ہے، وہ کسی کا حصہ ہے، اس کا تسلسل ہے، وہ جا کے رشتہ کسی سے ملتا ہے، ایک اشتراک ہے، ایک وحدت ہے. اور یہی انبیاء کے درمیان میں رشتہ پایا جاتا ہے، استمرار ہے، یہی انبیاء کا استمرار جوامع بشری کو، نسل انسانی کو ماضی سے حال اور حال سے مستقبل کو جوڑ دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام چونکہ روح حق رکھتے ہیں، روح مجرد رکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا ارتباط ماں ورائے طبیعت سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مجرد ہیں، قید مادے میں گرفتار نہیں ہیں کہ ماں ورائے مادہ سے رشتہ نہ جوڑ سکیں، اور یہ انبیاء کے مقابلے میں جو کفار ہیں، یہ جو تواغیت اثر ہیں، یہ جو تاغوت ہیں، یہ جو تاغوت ہائے زمان رہے ہیں، ہر نبی کے دور میں جو تاغوت زمان رہے ہیں، تاغوت وہی ہیں جو حق کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا جائے، یعنی جو محصول دار درختوں کے سامنے جو گھاس پھوس آتی ہے وہ در حقیقت ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اور وہ کسی کی نگہبانی کے مرکز توجہ نہیں ہوتے، وہ طبیعت میں قید ہوتے ہیں، وہ طبیعت کا حصہ بن کر طبیعت ہی کے اندر قید ہو جاتے ہیں، اگر وہ جہنم میں بھی جائیں گے تو جہنم سے باہر نہ نکل سکیں گے، اس لیے کہ جہنم ان کے لیے قید خانہ ہے، اس سے باہر وہ نہیں جا سکتے، جہنم کے باہر وہ کبھی نہیں نکل سکتے، قید طبیعت کے اسیر ہے، قید مادے کے اسیر ہے، ماورائے طبیعت سے ان کا کوئی رشتہ نہیں قائم ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء چونکہ روح تجرد رکھتے ہیں، مادے سے بالا تر ہیں، طبیعت سے بلند ہے، لہذا ان کا رشتہ ماورائے طبیعت سے قائم ہوتا ہے، اور ماورائے طبیعت سے قائم ہونے کی وجہ سے ان میں تسلسل پایا جاتا ہے، اور ان کا رشتہ مضبوط ہو کر کسی باغبان کی توجہ کا مرکز بنتا ہے، اور باغبان ان کی تربیت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس کے اذیت دینے والے جو گھاس پھوس ہے اس کو کاٹ دیتا ہے، تاکہ اپنے مورد توجہ سمردار درخت کی حفاظت کی جا سکے، اس کے لیے وہ خطا کرنے لگتا ہے، کاٹنے لگتا ہے، جیسے جیسے یہ بڑھنے لگتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ دیکھیں کتنے ایسے نظریات آئے حق کے مقابلے میں، آدم کے مقابلے میں آئے، نوح کے مقابلے میں آئے، خلیل کے مقابلے میں آئے، کلیم کے مقابلے میں آئے، لیکن یہ باقی نہیں رہ سکے، کیونکہ ان کا مزاج یکساں نہیں ہوتا، ان کی جڑیں نہیں ہوتی اندر، دیکھنے میں وہ درختوں کی طرح لگتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اکھاڑنے سے اکھڑیں گے نہیں، لیکن بڑی آسانی سے کٹتے چلے جاتے ہیں، لیکن آپ کسی زبردار درخت کو کاٹ کے بتائیے اتنی آسانی سے نہیں کاٹ سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہیں، اس لیے ان کا کاٹنا، اور ان کی کوئی جڑیں نہیں ہوتی ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی ارتباط نہیں ہوتا ہے، یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ اللہ سبحانہ و تعالی پوری تاکید کے ساتھ انسانی ذہنوں کو جھنجھوڑ کر یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اے جوامع بشری، ایسا مت سمجھو کہ کائنات ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ایسا مت سمجھو، یہ جو تم درخت دیکھ رہے ہو، اس درخت کے پیچھے ایک باغبان چھپا ہوا ہے، اس درخت کا رشتہ کسی باغبان سے جڑا ہوا ہے، اور جب تک وہ باغبان زندہ رہے گا تم محصول دار درختوں کو کاٹ نہیں سکتے، اگر ایک محصول دار درخت کٹ جائے گا اس کے بیچ سے بھی دوسرا درخت پیدا ہوگا، اس سے تیسرا درخت پیدا ہوگا، اور یہ تسلسل باقی رہے گا، اس وقت تک باقی رہے گا جب تک باغبان چاہے گا، جب تک باغبان چاہے گا، آپ سمردار درختوں کو ختم نہیں کر سکتے، خزاں کے آنے سے یہ مت سمجھیے کہ چمن لٹ گیا، بلکہ پھر سے اس چمن میں بہار آئے گی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ آدم کے بعد سلسلہ ہدایت ختم ہو جائے گا، لیکن نوح نے آ کے بتایا کہ سلسلہ ابھی باقی ہے، سلسلہ ابھی باقی ہے، نوح کو پتھر مار کر دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب سلسلہ منقطع ہونے والا ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ نوح چلے جائیں گے لیکن نوح کے بعد ادریس ضرور آئیں گے، انہیں معلوم تھا کہ ادریس جائیں گے تو نوح آئیں گے، نوح جائیں گے تو ابراہیم آئیں گے، ابراہیم جائیں گے तो उनका सिलसिला नस्ल जारी रहेगा। इसहाक के बेटे याकूब आएंगे, याकूब के बेटे यूसुफ आएंगे, सिलसिले हुस्न बाकी रहेगा, सिलसिले हिदायत बाकी रहेगा, सिलसिला बाकी रहेगा। क्यों ये सिलसिला? ये सिलसिला दर हकीकत अल्लाह सुभानहु ताला की जानिब से जारी हुआ है। ये सिलसिला खुद से नहीं पैदा हुआ है, ये जो कड़ी से कड़ी मिली हुई है, हल्के से हल्का मिला हुआ है, कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं, ये खुद से नहीं आए हैं, इन्हें भेजा गया है। और ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। ऐसा नहीं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं कि मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन युहा, कि मैं कुछ नहीं कहता मगर वही कहता हूं जो वही इलाही कहती है, मैं हवा से नहीं वही से गुफ्तगू करता हूं। तो जो बात मुस्तफा कहते हैं वही बात जनाब ईसा भी कह चुके हैं, यही बात जनाब ईसा भी कह चुके। जनाब ईसा अपनी जानिब से कुछ नहीं कहते थे, वही कहते थे जो वही कहती थी। ईसा हो के मूसा हो, कोई भी हवा से गुफ्तगू नहीं किया, जिसने भी गुफ्तगू किया वो वही से गुफ्तगू किया, और वही का वही से रिश्ता जुड़ा हुआ है, वही आती है, वही पैदा नहीं की जाती, खुद ब खुद उगाए वो जंगली घास है, जो खुद बखुद उगाए वो हवाए नफ्स है, और जो चीज भेजी जाए तसलसुल के साथ वो है वही इलाही, और वही का वही से रिश्ता है, नबी का नबी से रिश्ता है, ये इस्तमरार है हरकतें, और किसी का कौल किसी के कौल के मुकाबले में आपको नजर नहीं आएगा। जो बात आदम कह चुके वही बात नूह कह के गए, यही कुरान मजीद ने बयान किया है कि देखो हमारे नबी अलग अलग जमान में आए, अलग अलग मकान में आए, लेकिन किसी का कौल किसी के कौल से नहीं टकराया। किसी ने अगर किसी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो आने वाले 1,24,000 नबी यही कहते रहे ला इलाहा इल्लल्लाह। इनके कौल के दरमियान में इर्तिबात तसलसुल पाया गया, क्योंकि ये सिलसिला अल्लाह सुभानहु तआला का भेजा हुआ है। इसलिए अल्लाह क्या कहता है, युरीदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है, ये अल्लाह का इरादा है, एक बशर का इरादा नहीं है जो टूट जाए। युरीदुल्लाह युहिक्कल हक बिकलिमात, वो अपने कलिमात के जरिए से हक का निफास करना चाहता है, अल्लाह करना चाहता है। वयक्तु दाबिरल काफिरीन, वो काफिरों की जड़ों को उखाड़ के फेंक देना चाहता है, वो काफिरों की जड़ों को काट देना चाहता है। वयक्तु दाबिरल काफिरीन, क्यों? इसलिए कि लियहुद कल हक वो युक्तुल बादला वलो करिहल मुजरिमून, इसलिए कि वो हक को कायम करना चाहता है, बातिल को निस्तो नाबूद कर देना चाहता है, अगर चे के मुजरिमीन नाराज ही क्यों ना हो जाए, उनकी नाराजगी का पासो लिहाज नहीं रखना है, बल्कि इसे खत्म ही होना है। जिसका कोई सिलसिला ना हो उसे खत्म ही होना है, जिसको अल्लाह बाकी न रखना चाहता हो वो कैसे बाकी रहेगा, और जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहता है उसे कौन खत्म कर सकता है। इसलिए कि ये अफराद की वजह से नहीं है, ये अफराद की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की ताईद है। हक को बाकी रखना ये अल्लाह का मकसद है, इस मकसद के लिए कभी नूह को कुर्बानी देनी पड़ी, कभी खलील को कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन ये इरादा अल्लाह का है और ये टूटने वाला नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसा नहीं कि थे में सिलसिला कभी हक का कता होने वाला नहीं है, मुनकता होने वाला नहीं है। जैसे कुफर का रिश्ता है, काफिरों के दरमियान में कोई रिश्ता नहीं होगा। अब आप देखिए नमरूद का शद्दाद से कोई रिश्ता है, شداد کا فرعون سے کوئی رشتہ ہے، ان کے درمیان میں کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ یہ اندھیرے ہیں، اندھیروں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا، نور کا نور سے رشتہ ہوتا ہے. ہونا مثال کے طور پہ کہتے ہیں کان اللہ غفور رحیما، کانا گرامر کے اعتبار سے فعل ماضی پہ دلالت، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کانا سے صرف ماضی ہی پر کانا دلالت کرے، ایسا نہیں ہے، کانا کبھی استمرار پہ بھی دلالت کرتا ہے. کان اللہ غفورا رحیما کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ غفور و رحیم تھا اب نہیں ہے، نعوذ باللہ. کان اللہ، اللہ تھا، غفورا رحیما، اللہ غفور و رحیم تھا، یعنی یہ تھا منقطع نہیں ہوا ہے زمان سے کہ ماضی میں تھا اور حال میں نہ ہو اور مستقبل میں نہیں رہے گا. تو بھوت تھا، کانا تھا، تھا کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھا کا رشتہ تھا ہی اس پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کبھی تھا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھا، بلکہ تھا بھی ہے بھی رہے گا بھی. جیسے کان اللہ غفور رحیما، اللہ غفور و رحیم تھا، غفور و رحیم ہے، غفور و رحیم رہے گا. اسی طرح سے ایسا نہیں ہے کہ آدم تھے تو آدم تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم پہلے تھے اب نہیں ہے، آئندہ نہیں رہیں گے، بلکہ آدم تھے، آدم ہے، آدم رہیں گے. نوح تھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نوح کا زمانے سے رشتہ منقطع ہو گیا ہو، کہ نوح کسی زمانے میں تھے اب نہیں رہے، یعنی ماضی میں تھے، حال میں نہیں ہے، مستقبل میں نہیں رہیں گے، بلکہ نوح تھے، نوح ہے، نوح رہیں گے. خلیل تھے، خلیل ہے، اور خلیل رہیں گے. موسیٰ تھے، موسیٰ ہے، موسیٰ رہیں گے. عیسیٰ تھے، عیسیٰ ہے، عیسیٰ رہیں گے. محمد تھے، محمد ہے، محمد رہیں گے. اسی طرح سے علی تھے، علی ہے، علی رہیں گے. حسن تھے، حسن ہے، حسن رہیں گے. حسین تھے، حسین ہے، حسین رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کان اللہ غفورا رحیما سے رشتہ جڑا ہوا ہے. تو جیسے اللہ تھا ویسے ہی مصطفیٰ تھے، جیسے اللہ غفور رحیم ہے اسی طرح سے مصطفیٰ بھی رحمت للعالمین ہے. رشتہ ہے اللہ کے وجود سے، ان کا وجود وابستہ ہے، یہ اللہ کے ہو گئے ہیں. جب یہ اللہ کے ہو گئے ہیں تو پھر اللہ جیسا چاہے گا. عزیزان گرامی، دیکھنے میں یہ ہے کہ وہ آدم چلے گئے، فکر آدمیت نہیں گئی، افکار آدمیت باقی ہے. آدمیت کی جو روح تھی وہ روح نوح میں منتقل ہوتی ہے، نوح کی جو روح تھی وہ خلیل میں منتقل ہوتی ہے، خلیل کی جو روح تھی وہی کلیم کے حوالے ہوتی ہے، کلیم کے اندر جو روح تھی وہی مسیح کے حوالے ہوتی ہے، یعنی ان کے درمیان میں رشتہ ہے. اور یہی تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے ہیں کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، ہر گزرے ہوئے نے آنے والے کا بتا دیا ہے کہ دیکھو بے بہرا نہ ہونا کہ میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو میں نہیں جا رہا ہوں، میرا بھائی آنے والا ہے، تمہیں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے اور اس کی راہ پہ چلنا ہے. میں جا رہا ہوں لیکن بشارت دے کے جا رہا ہوں، بے یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، تمہیں ان کے، یہ احمد احمد نہیں ہے، یہ چہرہ بدلا ہوا ہے لیکن قول نہیں بدلا، फेल नहीं बदला, अमल नहीं बदला, रफ्तार वही रफ्तार है, गुफ्तार वही गुफ्तार है, वही सबात कदम जो ईसा में देखा गया, जो इब्राहिम में देखा गया, वही चीज पाई जाती, यानी इस्तमरार सीरत अंबिया। इमाम हुसैन की सीरत सीरत रसूल का हिस्सा, हुसैनुन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मिन्नियते रसूल में दाखिल, और रसूल हिस्सा है खलील का, इब्राहिम खलील की सीरत का पैगर है मुस्तफा, और इब्राहिम खलील महसूल है नूह अलैहिस्सलाम का, नूह नतीजा है आदम की सन्नतों का। इसका मतलब यह है कि सूरत बदली, सीरत नहीं बदली, मकाम बदला, वक्त बदला, जमाना बदला। आप देखिए ये जो समरदार दरख्तों की आप तारीख उठा के देखें, ये बेरद नहीं है, ये आज जो जिस मेवे का दरख्त है ये किसी मेवे के दरख्त का हिस्सा है जो 100 साल पहले था, वो 100 साल पहले का जो दरख्त है वो किसी और के वजूद का हिस्सा है, इनके दरमियान में तसलसल ही तसलसल है। लेकिन इस घास का आप कोई बताइए रिश्ता है? ये मौसम की उगी हुई घास है, मौसम के निकले हुए जो है ये जानवर हैं, जो वहीं पे पैदा होते हैं वहीं फड़फड़ा के दम तोड़ देते हैं, इसलिए के इनके इनके यहां सवाब कदम नहीं है। हादियों का रिश्ता यही है अज़ीज़ाने गिरामी, हिदायत का सिलसिला यही है। आपको जो हादियों के दरमियान में उनके फौल में जो तसलसल नजर आता है, जो हमाहंगी नजर आती है, अरे ये तो हम सुन चुके हैं, ये तो हम सुन चुके हैं। क्यों? इसलिए कि हिदायत का पैगाम हर एक का अलग अलग नहीं होता, हिदायत का पैगाम एक होता है, चाहे वो किसी की जबान से सुना जाए, चाहे वो किसी की जबान से सुना जाए, पैगाम हिदायत एक होता है, पैगाम हिदायत एक होता है, आवाज हक एक होती है। हक में कसरत नहीं बढ़त पाई जाती है, बातिल में कसरत पाई जाती है, और उस बातिल की कसरत क्योंकि बढ़त पर ही लौटती है, लिहाजा उसका कोई अपना वजूद नहीं होता। तो अजीजान गिरामी, बस करबला इसी तसलसल और इसी इस्तमरार हरकत अलबिया का नाम, जिसको अल्लाह बाकी रखना चाहता। और क्या कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरा मकसद क्या है? औलाद बचाना मकसद है, अपने वजूद की हिफाजत मकसद है, कि मैं बच जाऊं। इमाम हुसैन का हदफ क्या था? मदीना क्यों छोड़ा है इमाम हुसैन? इस वजह से कि मदीना में रहूंगा तो सब कलम कर दिया जाएगा, इस वजह से कि मदीना में रहूंगा तो मेरा गला काट दिया जाएगा, इसलिए इमाम हुसैन ने अपनी जान बचाने के लिए नऊज़ बिल्ला मदीना छोड़ा है। हुसैन अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने औलाद की हिफाजत के लिए, अपने अपने घर वालों को बचाने के लिए उन्होंने मदीना छोड़ा है। इस बात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, इस बात का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि मोहम्मद हनफिया ने पूछा, आका मैं आपका भाई जरूर हूं लेकिन मैंने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा, ऐसा इकदाम करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा जो इकदाम आप कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप अगर जा रहे हैं मदीना छोड़ के तो तन्हा चले जाइए। क्या हुआ जिस वक्त वलीद ने कहलवा भेजा कि हाकिम शाम का खत वसूल हुआ है जिसमें मुझे यह हुक्म दिया गया है कि मैं ऐलान में मर्ग करने से पहले यह ऐलान कर दूं कि जिन लोगों से बैत का मुतालिबा है उनसे पहले बैत ले लिया जाए, तो उन्हें जब बुलाया गया तो खास चंद नाम का जिक्र उस खत में मौजूद था जिसमें कहा गया था कि खुज बिल हुसैन व अब्दुल्लाह इब्न उमर व अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बिल बैआ, कि हुसैन इब्न अली से عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لی جائے. عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ مدینے کے باہر ایک خیمہ نصب کر دیا, وہاں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے تاکہ اپنی جان کی حفاظت ہو سکے اور اس بات کی اطلاع دی جا سکے کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کرنا چاہتا لیکن تمہاری راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بننا چاہتا, تمہارے راستے میں کانٹا بھی نہیں بننا چاہتا. میں اپنی جگہ اپنی عبادت میں مشغول ہوں, میں اپنی جگہ پر اپنے خالق کی عبادت میں مصروف ہوں, میں تمہارے لیے کوئی نقصان کا باعث بننے والا نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے اپنی جان پیاری ہے. میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے میں نے مدینہ چھوڑ کر مدینے کے باہر خیمہ نصب کر دیا ہے. عبداللہ ابن زبیر کو اپنی جان کی جان پیاری تھی, اپنی جان کی حفاظت کے لیے انہوں نے کہا کہ بہترین پناہ گاہ اللہ کا گھر ہے, میں جاؤں گا اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا اور اپنی جان بچانے جاؤں گا, اس لیے کہ کیا کوئی مسلمان خانہ کعبہ کے اندر آ کر بھی قتل کر سکتا ہے؟ لیکن عبداللہ ابن زبیر کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ جب وقت آتا ہے تو پھر کوئی چیز حفاظت نہیں کر سکتی. خانہ کعبہ کی دیواریں بھی عبداللہ ابن زبیر کی جان کی حفاظت نہ کر سکے. یہ سب داستانیں اپنی جگہ پر ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی بچ بھی جاتا, لیکن امام حسین کو اپنی جان عزیز نہیں تھی. اچھا, اپنی جان اگر عزیز نہیں تھی تو کم سے کم اپنے اولاد کی جانیں تو عزیز ہوتی. اگر اولاد کی جانیں عزیز نہ تھی تو پھر پردہ دار بیویوں کی ان کی حفاظت تو ضروری تھی, لیکن امام حسین نے حجرے میں بیٹھنے والی عزت دار بیویوں سے کہا, عزت اسلام خطرے میں ہے, حرمت الہی خطرے میں ہے, ناموس الہی خطرے میں ہے, پیام الہی خطرے میں ہے, شریعت پامال ہونے جا رہی ہے, دین نبی پامال ہونے جا رہا ہے, سنت رسول پامال ہو رہی ہے. جس سنت کی حفاظت میں نبی پتھر کھائے, جس کی حفاظت میں نبی تازیانے کھائے, جس کے لیے رسول کانٹوں سے گزرے, جس دین کو بچانے کے لیے مصطفیٰ نہ جانے کتنی راتیں بھوکے رہے, کتنی راتیں پیاس کے رہے, اور فاطمہ زہرا جس دین کی حفاظت کے لیے پسلیوں کا زخم چھپا رہے, آج وہ دین خطرے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی جب مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں تو پہلے نارا رسول اللہ کے بازار پہ جا کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ دین مصطفیٰ کی جو ذمہ داری آپ نے میرے کاندھوں پہ ڈالی تھی, اب یہ ذمہ داری اتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے کہ اب مجھ سے امتحان بڑا سخت ہو چکا ہے, اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے. ارے 50 سال کے عرصے میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ رسول اکرم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, فرزند رسول اب مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف جا رہے ہیں, مدینہ چھوڑ رہے ہیں حسین مدینہ چھوڑے, نہیں معلوم کہاں جانے والے ہیں. ایسا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے وقت یہ بتا کے گئے ہو کہ اے محمد حنفیہ میں مدینے سے کربلا جا رہا ہوں, نہیں معلوم تقدیر کہاں لے جانے والی ہے, اب تو میں مکے کی سمت جا رہا ہوں. مکے میں جا کے حسین بیٹھ گئے, لیکن حسین ابن علی انتظار میں تھے کہ کب آئے گا وقت امر بالمعروف, کب آئے گا وقت پیام الہی کا, کب آئے گا وقت امتحان الہی کا, کہ جب حسین مکے کی سرزمین بھی چھوڑ دے اللہ کے لیے. ایک ہجرت نہیں, دوسری ہجرت بھی حسین نے گوارا کی. پہلی ہجرت مدینے سے مکے کی سمت کی تھی, وہ 27 ماہ رجب تھی, لیکن جو ہجرت امام حسین نے کوفے کی جانب اور کربلا کی سمت کی ہے وہ 8 ذی الحجہ کا دن تھا, جب حسین مکے کی سرزمین چھوڑ رہے تھے. 8 ذلحجہ یوم تروی، جس دن حاجی مکہ چھوڑتے ہیں، ہر حاجی پر واجب ہے کہ وہ مکے کی سرزمین کو، 8 ذلحجہ کو مکے کی سرزمین چھوڑ دے، منا کی طرف چلا جائے یا عرفات کی طرف چلا جائے۔ مکے کی سرزمین چھوڑ کے حاجی منا کی سمت جا رہے تھے، لیکن فرزند رسول حج کو عمرے سے بدل کر اصل وہ حج کرنے جا رہے تھے، اور یہ خانہ کعبہ کو بچانے کے لیے فرزند فاطمہ کربلا کی سمت جانے لگے، کربلا کی سمت جانے لگے۔ حسین تنہا نہیں تھے، حسین کے ساتھ گود کے بچے بھی تھے، حسین کے ساتھ بیویاں بھی تھیں، یہ سب کاروان لے کے حسین جا رہے تھے۔ مقصد انبیاء امام حسین کے دوش پر تھا، حسین نہیں جا رہے تھے، ہدف انبیاء حرکت کر رہا تھا، مقصد انبیاء حرکت میں تھا، اور حسین مقصد انبیاء اور سنت نبی اور سیرت رسول، شریعت، دین، ایمان، اس کی حفاظت، اور یہ اسی سے ملت کی حیات ہے، اسی سے امت کی حیات ہے۔ امت کو اگر زندہ رکھنا ہے تو اس کے لیے اجتماعی قربانیوں کی ضرورت ہے۔ حسین ابن علی نے اس اجتماعی قربانی کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انبیاء کے ہدف کو محفوظ کر دیا۔ سرزمین کربلا پر حسین پہنچے، لیکن عزیزان گرامی حسین گئے کربلا، واپس مدینہ نہیں آئے۔ گئے حسین کربلا لیکن واپس مدینہ نہیں آئے، مکہ چھوٹا تو واپس مکہ نہیں آئے، بلکہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ جس وقت حسین ابن علی کا قافلہ واپس مدینہ حسین کو چھوڑ کر واپس آیا ہوگا، تو کیا زینب و ام کلثوم کو وہ منظر یاد نہیں آیا ہوگا کہ جب ہم چلے تھے تو کیا رونقیں تھیں، جب ہم چلے تھے تو اونٹوں پہ کجاوے سجے ہوئے تھے، بیویوں کو ہماریوں میں سوار کیا جا رہا تھا، ایک وہ دور تھا۔ اور پھر وہ زمانہ بھی یاد آیا ہوگا کہ جب قافلہ کربلا سے کوفے کی طرف جا رہا تھا، اور کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا، وہ سارے منظر نگاہوں میں تھے۔ جب مدینے سے چلے تھے تو کیا خصوصیتیں تھیں، اور جب مدینہ واپس لوٹ کے کاروان آیا تو کیا خصوصیتیں تھیں۔ خصوصیت یہ تھی کہ جن کی گودیاں آباد تھیں اب وہ گودیاں خالی ہو چکی، جن کے سروں پہ وارثوں کا سایہ تھا اب وہ وارث نہ رہے، اور قافلہ بغیر حسین کے مدینے میں داخل ہوا۔ جس قافلے کے نگہبان عباس تھے، علی اکبر تھے، نہ عباس پاس ہے نہ علی اکبر ہے، بلکہ قافلہ بغیر جوانان بنی ہاشم کے داخل ہوا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ